وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، کس کو؟ یوسف کو، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں، اپنا پرسنل سیکرٹری بنا لوں، ذاتی مشیر بنا لوں، اس کو اپنے قریب ترین کر لوں، استخلصہ لنفسی۔ اب آپ دیکھیے کہاں یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں پھینکا گیا، وہ صبر اور تقوی اور احسان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرتے رہے اور بغیر کسی ظاہری کوشش اور مقصد کے کہاں پر پہنچتے ہیں، ان کی نیت اور ارادے اور کہیں اس میں کچھ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کوئی سیاست کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو مار اس کو پچھاڑ تاکہ وہ بادشاہ کے قریب پہنچے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا کچھ حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ صبر احسان اور تقویٰ کی مثال ہیں اور اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں۔ فلما کلمہ، آگے یوسف علیہ السلام بات چیت ہو رہی، جب اس نے اس سے کلام کیا تو وہ اور زیادہ متاثر ہوا، گفتگو بات، قالا کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تم آج سے ہمارے پاس صاحب منزلت ہو، معزز ہو، محترم ہو، مرتبے والے ہو، امانت والے ہو، فلی ٹرسٹڈ ہو، ٹرسٹ وردی ہو، امین امانت دار، کیونکہ خیانت اور امانت کی بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یعنی پہلے تو غائبانہ طور پہ سنا تھا، دور سے سنا تھا کہ یوسف کیا ہے، اور جب سامنے آئے اور سامنے بیٹھ کے بات کی تو اور زیادہ بادشاہ گرویدہ ہو گیا، بالکل مطمئن ہو گیا۔ کہا کہ آج سے ہمارے نزدیک تمہارا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ کہ ہم تم پر فلی ٹرسٹ کرتے ہیں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، آپ مجھے اپنا ذاتی مشیر بنانا چاہتے ہیں، میری سروسز حاضر ہیں، میری خدمات موجود ہیں، آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں۔ خزائن خزانہ کی جمع، اور خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، جیسے گودام ہوتا ہے یا سٹورز وغیرہ، بھی ان کے لیے بھی خزانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں، یعنی میں کام کرنے کے پوری طرح اہل ہوں، میں فلی کمپیٹنٹ ہوں، میں اس کام کو کر سکتا ہوں، اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دو صفات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ آپ جانتے ہوں، یعنی آپ اس کام کو جانتے ہوں، علیم ہوں، اور نمبر دو آپ امانت دار ہوں، اس کام کو پوری طرح لک آفٹر کر سکتے ہوں۔ یہ بات یوسف علیہ السلام نے کیوں کہی؟ اس ایک جملے کے اندر دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ انہوں نے عہدہ طلب کیا، نمبر دو اپنی تعریف کی۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری شریعت میں یہ دونوں چیزیں منع ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک کہ عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، نمبر دو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن یوسف علیہ السلام یہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ وہ تو اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق پر تھے کہ ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسی بات کہیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیے میں سوال اس لیے نہیں کرتی کہ آپ مجھے بتائیں، میں اس لیے کرتی کہ آپ کا ذہن کھل جائے ایک دفعہ۔ جہاں تک عہدہ طلب کرنے کا تعلق ہے تو واضح طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن نستعمل علی عملنا من ارادہ، ہم یہ عہدہ اس شخص کو نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ کرے گا، یعنی جو عہدے کا خواہش مند ہوگا ہم اس کو نہیں دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں بتایا کہ اے عبد الرحمن، امارت کو طلب نہ کرو، ذمہ داری یا عہدہ طلب نہ کرو، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر تم نے مانگ کے عہدہ لیا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی نبھا نہ سکو گے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا، اور اگر تمہیں دیا گیا یعنی تم پہ ذمہ داری ڈال دی گئی، عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، بغیر مانگے بن مانگے، اعنت علیہا، تو تمہاری اس پر مدد کی جائے گی، یعنی اللہ تمہارا مددگار ہوگا. یعنی ایک شخص خود نہیں مانگ رہا ہوتا، اسے دے دیا گیا تو اللہ کی مدد بھی ساتھ آئی، اور ایک مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچے گا اور اس شخص کو اسی کے اندر ہی گھما دے گا، کر نہیں سکے گا وہ اس کو پوری طرح. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ عہدہ دے دیجئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو علم رکھتے تھے اور جو پلاننگ رکھتے تھے وہ پورے مصر میں کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی. جو آپ کی ایکسپرٹیز تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی. اور حالات کیا تھے کہ ملک ایک شدید قحط کا شکار ہونے والا تھا، سخت مشکل آنے والی تھی. اب ایسے حالات میں عہدہ مانگنا کسی شان و شوکت کو طلب کرنا نہیں تھا، انہیں خواب کی تعبیر کے ذریعے اور ان سارے حالات کا اللہ نے علم دے دیا تھا کہ اس ملک پر ایک بہت مشکل وقت آنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک پر کوئی مشکل وقت آنے والا ہو اور لوگ بھوکوں مرنے والے ہوں تو کوئی کہے گا کہ اچھا مجھے آپ اس کا کچھ بنا دے؟ یہ اس ہرس اور خواہش کی وجہ سے ہوگا جو عہدے یا کسی اتھارٹی کی محبت یا شان و شوکت کی وجہ سے اس کی طلب ہوتی، یہ اس کے لیے نہیں تھا. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ملک پہ قحط آنے والا تھا اور وہ سب. اب آپ کو اگر پتا ہو کہ یہاں یہ مصیبت آنے والی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھی مجھے تو معاف رکھو، مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے، میں تو اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی. لیکن ایسے کڑے وقت میں یوسف علیہ السلام بھاگنے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس سے نمٹنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، آپ مجھے دیں، میں اس کو سنبھالتا ہوں. تو ایسی سچویشن میں کہیں پر بھی اصول کے طور پر یاد رکھیے، کسی جگہ آپ ہوں اور اس جگہ کوئی کام آپ کے سوا کسی دوسرے کو نہ آتا ہو تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی سروس آفر کریں. دیکھیں نا بعض اوقات جیسے خدا نخواستہ کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کو پٹی کرنی نہیں آتی، آپ کو آتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تو بچا کے رکھیں گے، نہیں کسی کو نہ پتا چلے مجھے آتی تاکہ مجھے تکلیف نہ کرنی پڑے. لیکن کچھ لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ دوسرا کسی مشکل میں ہے تو وہ خود کو مشکل میں ڈال کے اپنی سروس آفر کر کے اس کو اس سے نجات دلائیں گے. تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ کیا ہے؟ خوبی ہے، اچھائی ہے، ایسا کرنا چاہیے. یعنی مثلا اگر آپ کسی ادارے میں دیکھتے ہیں، کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے اور آپ کو طریقہ پتہ ہے اس کی اصلاح کا، تو آپ اس کو یہ کہہ کے اصل میں مجھے پتہ تو ہے کہ یہ ٹھیک کیسے کرنا ہے مگر میں خاموش رہتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ہر چیز میں ٹانگڑا ہوں، یہ کوئی عذر نہیں. اگر آپ کو کوئی چیز پتا ہے، کوئی اچھا مشورہ ہے آپ کے پاس کسی کو تکلیف سے نکالنے کا، تو آپ اچھے مشورے وقتاً فوقتاً دیتے رہیے، کیونکہ اچھے مشورے کیا ہوتے ہیں؟ امانت. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ صرف دوسرے کا تماشا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اسے بھگتنے دو، مزہ چکھنے دو اس کو. نہیں، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا، نہ وہ اس کو تنہا چھوڑتا، نہ اسے کسی اور کے حوالے کرتا ہے، وہ اس کا مددگار ہوتا ہے. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اس قوم کو اپنی سروسز آفر کرتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیے سلسلے میں، اب یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے کام کے بیچ میں جا کے کہیں کہ آپ غلط کریں اور میں صحیح کروں. نہیں، اس کام میں بہت بااخلاق مہذب طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مشورہ دے کے اس کے بعد ایک طرف ہو جانا چاہیے. کوئی مانے قبول کرے بہت اچھی بات، نہ مانے تو ناراضگی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ پھر ناراض بھی ہونے لگتے ہیں، ہم نہیں آئندہ کچھ کہیں گے، ہم نے فلاں موقع پہ کہا تھا انہوں نے سنا ہی نہیں. نہیں، یہ کوئی ضد مقابلہ نہیں ہے. جب بھی آپ سمجھیں، آپ علم کے ساتھ یقین کے ساتھ کسی چیز میں بہتر رائے رکھتے ہیں، رائے دے دیں، ضروری نہیں کہ بول کے دے دیں، لکھ کے دے دیں، مشورہ دے دیں اچھا، اور اس کے بعد اپنا کام کریں. یہاں پر انہوں نے اپنی سروسز آفر کر دی. دوسری بات کا جہاں تک تعلق ہے، اپنی تعریف خود کرنا، انی حفیظ علیم، اور جبکہ قرآن میں کہا گیا ہے لا تزکو انفسکم، اپنی تعریف نہ کرو، تو پھر اس موقع پر یہ بتانا، پھر اپنی تعریف کہیں کرنا، اس کی گنجائش کہاں تک ہے؟ ہر جگہ بیٹھ کے تو اپنے گن گانا شروع کر دیں، یہ برائی ہے، یا جہاں دوسروں کی برائی ہو وہاں اپنی تعریف شروع کر دی. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب کسی کو رگیدا جا رہا تو وہ اس وقت اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر، نہیں ہم تو ایسا بالکل نہیں کرتے، ہمارے اندر تو یہ کچھ نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو تو اونچا لے جا رہے ہیں اور دوسرا جس کی کوئی برائی ہو رہی ہے اس کو تو آپ اور بھی زیادہ رگید رہے. یہ ایسا کوئی موقع نہیں تھا. اس میں وہ بادشاہ کو مزید یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اور جس کوالٹی کی، وہ بھی ہے میرے پاس. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کوئی جاب کی ویکنسی ہوتی ہے مثلا، تو آپ اپنا سی وی دیتے ہیں یا نہیں، اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ آج کل تو وہ بھی پروفیشنل طریقے سے کچھ الفاظ بنے ہوئے ہیں، رٹے رٹائے، اور وہ کہیں سے بھی اٹھا کے نقل کر کے، چاہے وہ خوبیاں ہوں یا نہ ہوں، جھوٹ ہو یا سچ ہو، بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے. تو اس موقع پر یہ بتانا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے یا بیچلرز کی ہے یا کیا سکلز ہیں کیا نہیں. اپنی سکلز کا اظہار کرنا کوئی سیلف پروجیکشن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یہ اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ اور یہ کام جانتا ہوں، اگر آپ کو کرانا ہے تو یہ مجھے پتا ہے. مثلا اگر آپ کسی کو آفر کریں کہ مجھے کپڑا سینا آتا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اس میں سیلف پروجیکشن ہوگی یا سروسز آفر کرنا ہوگا؟ سروس آفر کر کہ مجھے یہ کام آتا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں کر سکتا ہوں. یعنی اس کام کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں، جو چیز ضروری ہے، وہ بھی ہے، آپ بے فکر رہیے. اس سے کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک اطمینان ہو گیا، اور اصل تو اللہ کی پلاننگ تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے جگہ بنائی یوسف کے لیے زمین میں. یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا کیا، فل اتھارٹی دے دی. پہلے تو انہوں نے فل اتھارٹی نہیں مانگی تھی، انہوں نے ایک خاص چیز کے لیے اپنی سروسز آفر کی، لیکن بادشاہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یوسف اس چیز کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، تو بادشاہ نے یوسف کو ہر چیز کا کنٹرول دے دیا، اور اس طرح وہ پورا اقتدار یوسف علیہ السلام کو منتقل ہو گیا، اور وہ آل ان آل ہو گئے. یعنی اس وقت یوسف علیہ السلام کسی کے اندر نہیں کام کر رہے تھے، بادشاہ کے اندر نہیں تھے یا عزیز مصر کے اندر نہیں تھے، بلکہ فل اتھارٹی میں تھے. مکنا کا یہی مطلب، اور ارض سے مراد ارض مصر. اور اس پر مزید دلیل کیا ہے کہ آل ان آل تھے، فل اتھارٹی رکھتے تھے. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے جا سکتے تھے. یتبوأ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بوأ یبوأ، جگہ مقرر کرنا، جگہ بنانا، اترنا، یعنی جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں. یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس پہ چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا، ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی پھر محسنین میں سے بتاتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص احسان کے درجے پہ زندگی بسر کرتا ہو، جو دینے والا ہو، جو جواب نہ ملنے پر بھی اپنی طرف سے اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ رکھے، وہ کبھی نیچے نہیں رہ سکتا، کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اعلی مقام عطا کرتے ہیں، بہترین درجات سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی کی کوشش کا اجر مارا نہیں جاتا. اور ایک اور چیز جو یہاں جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ سارا معاملہ نان مسلمز کے ساتھ تھا، اور نان مسلم حکومت میں وہ اپنی سروس آفر کر رہے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نان مسلمز کے ہاں جاب نہیں کرنی چاہیے، کسی نان مسلم ملک میں رہنا نہیں چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے سے آئے تھے اور ان کو وہ سب بری ذمہ ہو گئے، کہتے اچھا پھر میں اب جا رہا ہوں واپس کنعان. پتہ تو تھا ان کی اصل کہاں ہے، وہ کون ہے، کیا ہے. لیکن یہاں پھر آپ دیکھیے کہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے مشن اور مقصد پر نظر ہے، اور جو کام ہے اس کام کے اوپر توجہ ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ ان کو نبوت ملی تھی اور انہیں اب یہاں اپنے دین کا کام کرنا تھا، انہیں ان کی طرف مبعوث، اس قوم کی طرف، یوسف علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا. وہ ایک مشن پر تھے، وہ ایک ذمہ داری پر تھے. ہم جب جذبات کا شکار ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. چھٹی ہوئی، ڈیوٹی ہے، ہوتی رہی، ہم گھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے آج کھانا ہی نہیں کھایا ہوگا. خیر ہم لوگوں کا کیا، ہماری زندگیوں میں تو کوئی مقصد مشن ہے نہیں، اس لیے جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ہم خواہشات پہ جیتے ہیں نا، جو ہماری خواہش ہوتی ہے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جدائیاں بھی برداشت کر لیتے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. زندگی میں کوئی مقصد تو نہیں ہے. لیکن ایک با مقصد انسان جو واقعی زمین پر اس لیے جیتا ہو کہ یہ امتحان ہے اس کا اور اسے یہاں کسی کام سے بھیجا گیا ہے، وہ ہر حال میں کس پہ فوکس کرتا ہے؟ کام پہ فوکس کرتا ہے. اس کے جذبات اور اس کی باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رہتی ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کہاں ہے. تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ پوری آزادی، خود مختاری، وہ جگہ جہاں غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، آج وہاں بادشاہ کی حیثیت سے اعلی ترین مقام پہ پہنچ گئے. کیسے؟ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. دنیا میں بھی اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور آخرت کا اجر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے لیے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے والے اپنی نیکی کا صلہ آخرت میں تو پائیں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کو ملتا ہے، دنیا میں بھی ضائع نہیں ہوتا. اور اسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیونکہ ایک مومن آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی زندگی اختیار نہیں کرتا، اور اسی طرح صرف آخرت کو یاد رکھ کے دنیا کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولتا. آپ دیکھیے کہ سارے یوسف علیہ السلام کے کردار میں جو چیز بہت پریولنٹ ہے وہ ان کا صبر، اور احسان کے درجے پہ آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ ہو. وہ جیل خانے میں محسنین میں سے ہیں، ہر موقع پر ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو بلند ہی بلند ہے. آپ دیکھیے کہ انہیں پتا تھا وہ کون ہے. وہ جیل خانے میں کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، وہ اپنے باپ دادا کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو علاقہ بھی پتا ہے، ان کو بھائیوں کا بھی پتا ہے، وہ جان پہچان کی عمر میں تھے، یعنی کہ سمجھدار تھے کہ جب وہ نکلے ہیں وہاں سے. اور پھر اتنے سمجھدار تھے کہ آگے آپ دیکھیں گے جب ان کے بھائی آتے ہیں تو وہ ان کو بھی پہچان جاتے ہیں. لیکن ہر موقع پر اتنے باوقار اور دل میں بات رکھنا، کتنے لوگوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بات پتا ہو، اپنا مقام پتا ہو، مرتبہ پتا ہو، خوبیاں پتا ہو، اپنی اصل پتا ہو، اور پھر وہ خاموشی اختیار کریں اور اس کو اتنے تحمل کے ساتھ لیے رکھیں. ہم عام اپنی محفلوں میں، جگہوں پہ، کہیں بھی بیٹھے ہوں تو کیا باتیں کرتے ہیں، اپنی بڑائی کے ہی گنگاتے رہتے ہیں. ان کے والد نے بھی صبر کیا اور پھر وہی چیز آگے ٹرانسفر ہوئی. دیکھیے کہ جب تک وہ جیل خانے سے نہیں نکلے ان کی حیثیت کیا تھی اس معاشرے میں, ایک غلام کی. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, اور وہ کہیں نہ جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ طلب کر سکتا ہے, نہ کوئی مطالبہ کر سکتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس غلامی کی کیفیت میں جو ہی وہ باہر نکلے اور ایک دم اس اعلی مقام پہ پہنچے, تو وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے پہلے اپنی ذمہ داری کو دیکھا. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کے دل میں خیال نہیں ہوگا یا ان کو شوق نہیں ہوگا, لیکن اصل چیز ہے کہ ذمہ داری کیا ہے, اس بیلنس کو قائم کرنا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی ہونا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ان چیزوں کو قبول کر لینا اور اللہ کی مرضی کو صبر کے ساتھ لینا. اب آپ دیکھیے کہ غلامی میں اتنا بڑا شخص ہو جس کو اپنے حسب نسب کا بھی پتا ہو, اپنے حسن و جمال کا بھی پتا ہو, علم کا بھی پتا ہو, انی علیم, نبوت بھی ملی بھی ہو, اتنی خوبیاں اس کو اپنی پتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ اتنا ہمبل ہو, اسی چیز کا نام محسن ہونا ہے. لبس فی السجن بدع سنین, کہا جاتا ہے کہ 7 سے 9 سال کا عرصہ بنتا ہے. بدع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 سال کے لیے زیادہ تر کی رائے میں آتا ہے. وہ ایسا ہوا تھا کہ قیدی کٹھے ساتھ ہی آئے تھے نا اندر, اور پھر کچھ ہی عرصہ گزرا ہوگا, کیونکہ اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ ان ساتھیوں نے کتنے دن کے بعد پوچھا. لگتا ہے جلدی ہی پوچھا تھا, یعنی چند ہی دنوں کے اندر, کیونکہ وہ واپس اپنی پوسٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے نا, بہت اچھا نکتہ انہوں نے نکالا. یہ کہتے ہیں کہ جب ساقی کو ایک کام کہہ کے بھیجا تھا کہ تم جا کے میرا ذکر کرنا اپنے آقا سے, اور وہ کئی سال تک بھولا رہا ذکر, اور اتنے سال کے بعد دوبارہ لوٹ کر آیا اور آ کے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا, تو یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا اور کوئی شکایت اس سے نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم کہاں تھے اب تک, تم تو بھول گئے مجھے اور جاؤ تم, میں نہیں بتاتا, اب میں نہیں بتاؤں گا. یعنی کبھی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے موقع پہ ہم صبر کر جائیں اور دوسرے کو احساس نہ جتائیں کہ تم نے کیا کیا. جب اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کھانا نہ کھائیے, زہر ہے اس میں, تو جو پکانے والا اور زہر ملانے والا تھا اس نے فوراً اس پہ الزام لگا دیا کہ نہیں پانی میں زہر ہے. انہوں نے صرف انہی پہ ظاہر کیا جو قید خانے میں ان کے ساتھ تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ قید خانے کے یا جیل کے اندر جو لوگ تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے, اور یہ بھی سنت انبیاء ہے. اور آپ دیکھیے آج بھی جیلوں کے اندر کئی لوگ جو بے گناہ چلے جاتے ہیں یا اللہ ان کو وہاں ہدایت دیتا ہے, وہ کس قدر تبلیغ کا کام کرتے ہیں, اور جیلوں میں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی محسن ہونا ہے, کیونکہ کچھ لوگ اگر زندگی میں کہیں ٹریپ ہو جائیں تو وہ اس وقت کو رونے دھونے میں گزار دیتے ہیں, اور کوئی جو ان کی صلاحیتیں ہوتی وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور کچھ لوگ ان تکلیفوں کے اندر رہ کے بھی اپنا کام نہیں بھولتے, اپنا مشن نہیں بھولتے, اور یہی اصل کامیابی. دیکھیے کہ انبیاء کے اندر جو سب سے پہلی صفت ہوتی ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان جو ہے وہ انسان کی سچائی سے ہی ظاہر ہوتا ہے. جب تک انسان جھوٹ نہ چھوڑے اور غلط بیانی نہ چھوڑے اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا. انہوں نے یہ کہا کہ میں انسان ہوں, کمزور ہوں. اس سے رسولوں کی بشریت بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول بہرحال انسان ہوتے ہیں, غم اور دکھ اور ماحول جو ہے ان پر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے, مگر پھر بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی رسول بھی اللہ کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ایک رائے ہے کہ وہ جو ہمہ بہا کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں نا, اگر سٹاپ ہمہ بہا پہ کریں تو یہ معنی ہے کہ ان کے دل میں بھی خیال گزر گیا, اور دوسرے میں یہ ہے کہ نہیں گزرا کیونکہ انہوں نے فوراً ہی رب کی برہان دیکھ لی. دیکھیے لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے دو بچے ہوئے تھے اور ایک کا نام ابراہیم تھا اور دوسرے کا معلوم نہیں مجھے اب یاد نہیں، کیونکہ زلیخا کا جو شوہر تھا وہ بچے نہیں پیدا کر سکتا تھا تو پھر وہ فوت ہو گیا اور پھر یوسف علیہ السلام کی وہی شادی ہوئی، اور پھر یعنی وہ اپنی کہانی خود سے تخیل میں آگے مکمل کرتے ہیں. یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت، کیونکہ قرآن اس کے بعد آگے نہیں ہمیں بتاتا کہ کیا ہوا. جہاں یہ پتا ہو کہ کچھ ہو سکتا ہے، اور جب پتا تھا کہ اب کچھ ہوگا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میری صفائی ثابت کی جائے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے وہ ایک غلام تھے، کوئی ان کا رشتہ دار وہاں نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. دیکھیے نا کہاں ہے وہ، کوئی بھی تو نہیں ہے ان کا، وہ ایک غلام ہے، وہ کس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ آواز اٹھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ بھی حکمت ہے. یعنی کہ ایسی آوازیں اٹھانا ظلم کے خلاف کہ جو ظلم میں مزید اضافے کا سبب بنے تو اس کا بھی فائدہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اس سے مصر کے معاشرے کی حالت بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اپنی عورتوں کو سمجھانے کی بجائے انہوں نے مل کے ایک بے گناہ کو، کیونکہ وہ غلام ہے ان کی نظر میں، اس کو اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، چلیے تلاوت سنتے.
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته